الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم الله مدینہ مسجد کی نسبت سے مدینہ کے متعلق ایک قطع اور ایک نعت شریف آپ کو سنا دی میں نے اور اپنے مرشد کی سنائی ہے. سارے اشعار جو میں نے پڑھے میرے مرشد اور میرے شیخ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کے, اور یہ نعت شریف جو پڑھی یہ حضرت والا نے میرے مرشد نے مدینہ منورہ میں ہی لکھی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اللہ نے ہم سب کو اس پوری کائنات کو جنوں کو انسانوں کو جنت کو فرشتوں کو غلمان کو حوروں کو پیدا فرمایا ہے اور اس ساری دنیا کو ہمارے لیے پیدا فرمایا. ان الدنیا خلقت لکم, حضور سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدنیا خلقت لکم, یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے. وانتم خلقتم للآخرة, اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. مطلب کیا ہے اس حدیث شریف کا کہ اگر تم آخرت کے بن جاؤ گے, آخرت کی زندگی کو ترجیح دو گے, آخرت کی زندگی کو نمبر ایک پر رکھو گے تو دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے, تمہاری خادم بن جائے گی دنیا. اتت ہو دنیا وہی راغمہ, حدیث میں آتا ہے ایسے آدمی کے پاس دنیا آتی ہے ناک رگڑتی ہوئی, اور جو آخرت کو مقصد نہ بنائے تو وہ دنیا کا خادم بن جاتا ہے. اپنی دکان کا خادم ہے وہ, یعنی نماز اس کی برباد ہو رہی ہے دکان کی خدمت میں, دنیا کی خدمت میں اس کو لگا دیا جاتا ہے. دنیا اس کی مخدوم نہیں ہوتی, وہ دنیا کا خادم ہوتا ہے. دنیا اس کی مخدوم ہو جاتی ہے, وہ دنیا کا خادم بن جاتا ہے. اس لیے اللہ اللہ ہے, اللہ اللہ ہے, اللہ کا نظام بڑا عجیب ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بوئے آ دلبر چوں پرہ می شود ای زباں جملہ حیران می شود, مولانا روم ہیں یہ جن کی ولایت پر سب کا اتفاق ہے. بوئے آ دلبر چوں پرہ می شود, جب مجھے اللہ کی خوشبو آتی ہے, جب مجھے اللہ کی خوشبو آتی ہے تقویٰ کی برکت سے, ذکر کی برکت سے, گناہوں سے بچنے کی برکت سے مجھے اللہ کی خوشبو آتی ہے. کی زباں جملہ حیران می شود, ساری کی ساری زبانیں حیران ہو کر کھڑی ہو جاتی ہیں, الفاظ نہیں ہوتے کہ اللہ کی اس اللہ کی عظمت کو کیسے بیان کیا جائے. کیوں بھائی؟ اب آم آنے والا ہے, آم میرپور خاص میں, آم میرپور خاص کا آم پوری دنیا میں مشہور ہے. آپ آم کی آم کو کھا کر اس کی مٹھاس پر تقریر کر سکتے ہیں؟ کیوں بھائی, کوئی کر سکتا ہے؟ آم کو کھائے اور اس کو بتائے ایک ایسے آدمی کو جس نے کبھی آم نہ کھایا ہو کہ آم کی مٹھاس ایسی ہوتی ہے. آم اللہ تعالی کی ایک مخلوق ہے, اس کے اندر اللہ نے مٹھاس رکھی ہے, وہ مٹھاس بھی اللہ کی مخلوق ہے. اس مٹھاس کے اوپر کوئی بیان نہیں کر سکتا, الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ یہ مٹھاس کیسی ہوتی ہے, تقریر نہیں کر سکتا. ایک مخلوق کے بارے میں ہم بیان نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ اللہ کے دل میں آنے سے, اللہ کے دل میں آنے سے جس کے دل میں اللہ آ جائیں اس کو جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی. تو فرمایا بوئے آ دلبر چوں پرہ می شود, ای زباں جملہ حیران می شود. اور فرمایا کہ از لب یارم شکر را چے خبر, از لب یارم شکر را چے خبر, وز رخش شمس و قمر را چے خبر. کہ میرے یار یعنی محبوب اللہ تعالی کے لبوں کے بارے میں شکر کیا جانے کہ وہ کتنے میٹھے ہیں. مولانا روم فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ, اور میرا اللہ کتنا خوبصورت ہے اس کے بارے میں یہ شمس و قمر کیا جانے کہ اللہ کتنا خوبصورت ہے. اور ایک جگہ دیوان شمس تبریز میں فرماتے ہیں کہ اے دل ان شکر خوشتر یا آنکھ شکر سازد. اے دل یہ تو بتا کہ یہ شکر زیادہ میٹھی ہے, چینی زیادہ میٹھی ہے, یا جس نے چینی کو بنایا ہے پیدا کیا ہے وہ زیادہ میٹھا ہے. اے دل ان شکر خوشتر یا آنکھ شکر سازد, اے دل ای قمر خوشتر یا آنکھ قمر سازد. اے دل یہ تو بتا یہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا چاند کو جس نے بنایا ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے. آہ را جز آتما ہمدم نبود, راز را غیر خدا محرم نبود. مولانا فرماتے ہیں جس جنگل میں میں جا کر یہ 28,500 مثنوی شریف کے لکھے ہیں, آہ را جز آتما ہمدم نبود, میں جا کر اللہ کو آہ آہ کرتا تھا. دیکھو اللہ کتنے پیارے ہیں, انہوں نے اپنے نام میں ہماری آہ کو بھی شامل کیا ہوا ہے. ہم کہیں گے اللہ تو آہ بھی ہے نا, اس میں آخر میں آہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری آہ کو اللہ تعالیٰ, عاشقوں کی آہ کو, عاشق جو آہ آہ کرے اللہ کو یاد کر کے, اللہ نے اس آہ کو اپنے نام میں شامل کیا ہے. اللہ تو آہ بھی آ گئی. اور الف, اللہ کا الف یہ شاہی جھنڈا ہے, اس کے بعد ایک تاج ہے بڑا والا, بڑا تاج, اس تاج کے اوپر ایک اور تاج ہے چھوٹا سا تاج, یہ ہمارے حضرت والا نے فرمایا تھا. ایک تاج ایسے یوں تاج, یہ الف شاہی جھنڈا, اس کے بعد ایک تاج آ رہا ہے یہ ایسے تاج, اس کے اوپر ایک تاج تجدید والا تاج. فرمایا اس لیے دو تاج ہیں, اس لیے کہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. احکم الحاکمین ہیں, بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. ف فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. نافرمانوں کی بستی کو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو برباد کر دیا, ثمود کو برباد کیا اللہ تعالی نے, عاد کو اللہ نے برباد کیا. تو یہاں ثمود کا تذکرہ ہے, کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها, اور جب ان کو برباد کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو برباد کر کے ہم نے برابر کر دیا برابر. ولا يخاف عقباها, اور ہمیں ان کی طرف سے بدلہ لیے جانے کا کوئی خوف نہیں. یہ آیت جو ہے ولا يخاف عقباها, یہ آیت جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ اللہ اللہ ہے, کوئی کسی کو نقصان پہنچائے تو بدلہ لینے سے خوف زدہ رہتا ہے, کہیں بدلہ نہ لے لے, کہیں دوبارہ آ کے بدلہ نہ لے لے, دوبارہ میرا دشمن کہیں منظم نہ ہو جائے آ کر بدلہ نہ لے لے. اور اللہ فرماتے ہیں ہمیں کوئی خوف نہیں بدلہ لیے جانے کا, یہ کوئی اور یہ مخلوق میں نہیں کہہ سکتا کوئی. ولا يخاف عقباها, اور اگر زبان سے کہہ بھی دے تو دل میں خوف رہے گا. زبان سے لوگوں کو بتانے کے لیے کہہ دے نہیں مجھے کوئی خوف نہیں, مگر دل میں خوف زدہ ہوگا کہ کسی بھی وقت بدلہ لے سکتا ہے, باہر نکلتے ہوئے بھی ڈرے گا. لیکن اللہ فرماتے ہیں ولا يخاف عقباها, تو اللہ اللہ ہے. وللہ المثل الاعلی, اللہ کی مثال سب سے اعلی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے, اور عبادت کے دو جز ہیں, عبدیت بندگی, دو چیزوں سے مل کر بنتی ہے. نمبر ایک, جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کرنا. نمبر دو, جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان کو نہ کرنا. یہ دو باتیں بندگی کہلاتی ہیں, ان دو باتوں کو ملا کر عبادت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کے کرنے کا حکم فرمایا ہے ان کو کرنا, اور جن باتوں سے رکنے کا نہ کرنے کا حکم فرمایا ہے ان سے رکنا. یہ ہے اللہ کا بندہ. اس لیے جن باتوں کے کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے ان کو کرنے والے تو بہت سے مل جائیں گے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہر سال حج کرتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں, تہجد ان کی قضا نہیں ہوتی, اوابین اہتمام سے پڑھتے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت کا بھی اہتمام ہے, تسبیحات کا بھی اہتمام ہے, لیکن جہاں معاملہ آتا ہے نگاہوں کی حفاظت کا تو وہ فیل ہے, معاملہ آیا زبان کی حفاظت کا وہ ناکام ہے, معاملہ آیا کانوں کی حفاظت کا تو وہ نفس اور شیطان سے شکست کھا جاتے ہیں, معاملہ آیا دل کی حفاظت کا تو وہ نفس اور شیطان کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں. ہاں کرنے کے جو کام ہیں وہ ان میں بہت آگے ہیں, لیکن جو نہ کرنے کے کام ہیں ان کے بارے میں ان کی ہمت نہیں ہوتی گناہ سے بچنے کی. تو یہ بندگی نہیں ہے, اس کو بندگی نہیں کہتے. ایک آدمی عمدہ غذائیں کھائے, مقوی غذائیں کھاتا ہو, خالص غذائیں کھائے, لیکن تھوڑا سا زہر بھی کھاتا رہے تو ایک نہ ایک دن مر جائے گا, بیمار پڑے گا مر جائے گا اگر باز نہیں آیا. اسی طرح ایک آدمی عبادت کرتا ہے, نماز وقت پہ پڑھے, تلاوت بھی کرے, ذکر بھی کرے, نفلی عبادات کا بھی اہتمام کرے, فرض اور واجب عبادت کا بھی اہتمام کرے, مگر گناہ سے نہ بچے, تو یہ زہر کھا لیا اس نے. گناہ کا زہر اس نے کھا لیا, روحانی طور پہ مردہ ہو کے رہے گا. اس لیے بندگی دو چیزوں کا نام ہے, جن کو جن باتوں کے اللہ نے کرنے کا حکم فرمایا ہے ان کو کرنا, اور جن باتوں سے رکنے کا حکم فرمایا ہے ان سے رکنا. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی, اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کی دو نشانیاں بیان کی ہیں, صرف دو نشانیاں, لمبی چوڑی بات نہیں ہے, دو نشانیاں ہیں جن میں پائی جائیں وہ اللہ کے دوست ہیں. اولیاء اللہ ہیں, وہ کون ہیں, وہ کیا ہے, وہ دو نشانیاں کیا ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خوب اچھی طرح سن لو, اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ غم. خوف آئندہ پیش آنے والے کسی احساس کے کسی خطرے کو کہا جاتا ہے, آئندہ پیش آنے والے کسی خطرے کے احساس کو خوف کہتے ہیں, کہ ارے کیا ہوگا, نہ جانے کیا ہوگا, اس کو خوف کہا جاتا ہے. اور ماضی میں کوئی نقصان ہو جائے اس کے احساس کو غم کہا جاتا ہے, حزن کہا جاتا ہے. تو نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ غم ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب دو نشانیاں کون سی ہیں وہ آگے بیان فرمائیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون. دو نشانیاں, اولیاء اللہ ہیں کون؟ جو ایمان والے ہیں اور تقویٰ والے ہیں. تو ایمان الحمدللہ ہم سب کو حاصل ہے, ہم سب ایمان والے ہیں, کلمہ پڑھنے والے ہیں, ایمان کی دولت ہم سب کو حاصل ہے. صرف ایک چیز کے حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور ہمارا شمار اولیاء اللہ میں ہو جائے گا, اور وہ ہے تقویٰ. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ ہے کیا چیز؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بڑے قاری ابی ابن کعب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے ایک دفعہ فرمایا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے مجھے ذرا سمجھائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب سے فرمایا, تو انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ نے کبھی جانور چرائے ہیں جنگل میں؟ انہوں نے کہا جی ہاں. تو فرمایا کیسے چرائے ہیں, اونٹ وغیرہ بکریاں کیسے چرائی آپ نے؟ فرمایا جنگل میں اپنے کپڑوں کو جھاڑیوں سے بچا کر, کانٹوں سے بچا کر, اور اپنے جسم کو کانٹوں سے بچا کر بکریاں چرانی پڑتی تھی. فرمایا بس کسی کا نام تقویٰ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس طرح زندگی گزاری جائے کہ گناہوں کے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے, اللہ کی نافرمانی کے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا کر زندگی کو گزارا جائے, اسی کا نام تقویٰ ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. بس یہ دو نشانیاں ہیں. یہاں رابعہ تک مدرسہ ہے, رابعہ تک, وہ بھائی رابعہ والے موجود ہیں, درجہ رابعہ ثالثہ ثانیہ طلبہ موجود ہیں یہاں؟ نہیں ہے بھائی, ہاتھ اٹھائے نا. نہیں ہے, ہے ہی نہیں کوئی. علماء تو موجود ہیں. ہاں بس دیکھیے, میں اہل علم کی وجہ سے پوچھ رہا ہوں, کیونکہ دیکھیں اب میں ایک بات عرض کرتا ہوں. اسباب غیر منصرف نو ہیں, اسباب غیر منصرف نو ہیں, عدل و وصف و تانیس و معرفہ و عجمۃ ثم جمع ثم ترکیب و نون زائدۃ من قبلها الف و وزن فعل و هذا القول تقریب. اب اس میں سارے نو اسباب منصرف آ گئے. یہ ان میں سے دو سبب کسی اسم میں پائی جائیں, یا دو نہ پائے جائیں, ایک پایا جائے جو دو کے قائم مقام ہو, تو وہ اسم غیر منصرف ہو جاتا ہے, یعنی اعراب کو قبول نہیں کرتا. یہی ہے نا بھائی, علماء کرام موجود ہیں یہاں, میں کوئی غلط ہوں تو میری اصلاح کر دی جائے. تو دو سبب جس میں جمع ہو جائیں جس اسم میں, وہ غیر منصرف ہو جاتا ہے, اعراب کو قبول نہیں کرتا. تو ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم نے, ہمارے مرشد نے ہمیں ایک دفعہ سمجھایا کہ دیکھو دو سبب, دو چیزیں جس آدمی میں بھی جمع ہو جائیں دنیا کے, وہ بھی غیر منصرف ہو جاتا ہے, وہ نفس اور شیطان کے لگائے ہوئے اعراب کو قبول نہیں کرتا. نمبر ایک ایمان, نمبر دو تقویٰ. یہ دو چیزیں جس شخص میں جمع ہو جائیں, کوئی بھی ہو, کوئی بھی ہو, اس کے اندر دو چیزیں جمع ہو جائیں, ایمان اور تقویٰ, تو وہ بھی غیر منصرف ہو جاتا ہے. نفس اور شیطان اس کو اعراب لگاتے ہیں, وہ قبول نہیں کرتا, ان کی بات نہیں مانتا, وہ کہتا ہے میں اللہ کے اعراب کو قبول کروں گا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, غیر ہاں زنجیر زلف دل برم, غیر ہاں زنجیر زلف دل برم, گر دو ست زنجیر آری بر درم. اے دنیا والو سن لو, اگر اللہ کی غیر ہاں زنجیر زلف دل برم, اللہ کی شریعت کی زنجیر کے علاوہ اگر 200 زنجیریں بھی تم مجھے باندھنے کے لیے لاؤ گے, تو میں ان 200 زنجیروں کو توڑ ڈالوں گا. ہاں اللہ کی محبت کی زنجیر, اللہ کی شریعت, اللہ کے احکامات کی زنجیر لاؤ گے, تو میں اس سے جکڑنے کو, اس میں جکڑے جانے کو پسند کروں گا. مگر اس کے علاوہ 200 زنجیریں لاؤ, سب توڑ ڈالوں گا. سر نگونم ہی رہا کن پائے من, فہم کو در جملے اجزائے من. میں نے فرماتے ہیں, میں نے جانور جب بھاگنا چاہتا ہے اور رسی توڑانا چاہتا ہے, تو سب سے پہلے وہ اپنا سر جھکاتا ہے, سر جھکا کے وہ اپنا زور لگاتا ہے, پہلے سر جھکاتا ہے. تو مولانا روم بھی فرماتے ہیں, میں نے بھی اس جانور کی طرح جو رسی توڑ کے بھاگنے کا ارادہ کرتا ہے اور پہلے سر جھکاتا ہے, زور لگا کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے, تو فرمایا میں نے بھی اپنا سر جھکا لیا ہے. سر نگونم ہی رہا کن پائے من, دیکھو میرے راستے میں دین پر چلنے میں مجھے مت روکو, کیونکہ میں نے اپنا سر جھکا لیا ہے. اگر تم میرے پاؤں میں رسیاں ڈالو گے, مجھے دین پر چلنے سے روکو گے, اللہ کے احکامات پر چلنے سے روکو گے, اللہ کی محبت سے روکو گے, تو میں اس سے رکوں گا نہیں, میں توڑ لوں گا, میں توڑ ڈالوں گا اس رسی کو. فہم کو در جملے اجزائے من, ارے اس چیز کو سمجھو جو میرے پورے جسم میں سرایت کر چکی ہے, یعنی اللہ کی محبت. میں ڈھونڈتا ہوں تجھ کو محبت, میں کیا کہوں کہاں ہے محبت کہاں نہیں. خواجہ صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ, میں کیا کہوں کہاں ہے محبت کہاں نہیں, رگ رگ میں دوڑے پھرتی ہے نشتر لیے ہوئے. یہ تھوڑی کہا جا سکتا ہے اللہ کی محبت کہاں ہے کہاں نہیں ہے, وہ تو رگ رگ میں سما جاتی ہے. میں ڈھونڈتا ہوں تجھ کو محبت کہاں ہے تو, ایک قلب شکستہ تیرے قابل لیے ہوئے. خدا کی محبت عجب شے ہے ناصر, غزل میری سن کر پھڑک جائیے گا. اللہ کی محبت عجیب چیز ہے, عجیب چیز ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی محبت کی چوٹ لگا کر ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. جب ہم سب اس دنیا میں نہیں تھے, تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. یاد کریں اے نبی اس وقت کو جب سارے آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو میں نے جمع کیا, ان کی ساری ذریت کو, ان کی اولاد کو جمع کیا عالم ارواح میں, سارے انسانوں کی روحوں کو جمع کیا اور ان سے یہ بات کہی, ان سے یہ بات پوچھی, الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سارے انسانوں کی روحوں نے مل کر جواب دیا تھا قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں. تو یہ چوٹ اللہ نے لگا کے بھیجا ہے، لگا کے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک دہریے سے مناظرہ ہوا جو اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا، اس سے بات چیت ہو رہی تھی تو اس نے اپنا خود واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ میں بحری سفر میں تھا، ہماری کشتی ٹوٹ گئی، سارے میرے ساتھی بہہ گئے اور میں ایک تختے پر سوار رہ گیا. ایک تختے پر، ایک تختہ تھا جس پر میں بیٹھا رہا اور وہ بھی لہروں کے رحم و کرم پر تھا. امام صاحب نے اس سے فرمایا سچ بتاؤ کیا اس وقت تمہارے دل میں یہ خیال نہیں آتا تھا کہ اللہ مجھے بچا لے؟ اس نے کہا ہاں، اس وقت میں یہی دعا کر رہا تھا کہ اللہ اب تو آپ ہی مجھے بچائیے گا. یہ کس بات کا اثر ہے؟ یہ وہی چوٹ ہے جو اللہ نے لگا کر اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے. یہ چوٹ لگی ہوئی ہے، سب کے دلوں میں لگی ہوئی ہے، چاہے کوئی مانے نہ مانے. الست بربکم قالوا بلا، سب نے کہا تھا. جو یہاں آ کر اللہ کا وجود ہی نہیں مانتا، وہ بھی اس نے بھی کہا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں. اچھا بھائی، یہ چوٹ جو اللہ نے لگا کر بھیجی ہے ہمارے دلوں میں، تو اس کے بارے میں خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل ازل سے ہے کوئی آج کا شہدائی ہے، دل ازل سے ہے کوئی آج کا شہدائی ہے، تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے. یہ تو ایک چوٹ پرانی تھی جو اللہ نے لگا کر ہمیں اس دنیا میں بھیجا تھا، وہ ابھر آئی ہے تو اللہ کی محبت حاصل ہو گئی. اور یہ چوٹ کہاں ابھرتی ہے؟ سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لربکم من ایام دہرکم نفحات فتحرزوا لها فلا تشقون بعدها ابدا. تمہارے رب کے، تمہارے جو سال کے دن ہوتے ہیں، ان میں تمہارے رب کی طرف سے خاص رحمتوں کے جھونکے چلتے ہیں، جھونکے، لہذا ان رحمت کے جھونکوں کو تلاش کرو. اور اگر تم نے وہ ان جھونکوں کو پا لیا، ان رحمت کے جھونکوں کو پا لیا، حاصل کر لیا، تو تم کبھی بھی بدبخت نہیں ہوگے، بدبخت نہیں بنو گے. وہ جھونکے ملتے کہاں ہیں؟ اب بخاری شریف کی حدیث، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم. یہ اللہ کے نیک بندے یعنی اولیاء اللہ، جن کی دو نشانیاں میں نے بتا دی، ایمان اور تقوی، جن کے پاس ایمان ہے اور تقوی ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں. بھائی قریب آ جائیے، یہ جو خلا ہے اس کو پر کر لیں، قریب آ جائیے، حرکت میں برکت ہے. اللہ آپ کو جزائے عظیم عطا فرمائے، اللہ آپ کو خوش رکھے. یہ خاص رحمت کے جھونکے کہاں چلتے ہیں کہ جو جن کی زد میں اگر کوئی آ جائے تو کبھی بھی بدبخت نہیں ہوگا؟ تو فرمایا ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، یہ اللہ والے اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا. ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی رحمت کے خاص جھونکے، جن کی زد میں جو آ جائے وہ بدبخت نہیں ہو سکتا، وہ جھونکے کہاں چلتے ہیں؟ اللہ والوں کی محفلوں میں، اللہ والوں کی صحبتوں میں، اولیاء اللہ کے پاس، اولیاء اللہ کی مجالس میں. اور ایک بات اور یاد آ گئی، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں لا یصلاها الا الاشقى، جہنم میں نہیں جلے گا مگر وہ شخص، جہنم میں وہ شخص جلے گا جو بہت زیادہ بدبخت ہو. جہنم میں وہ جلے گا جو بہت زیادہ بدبخت ہو. اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہم الجلساء لا یشقى جلیسهم، کہ یہ اللہ والے وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا جلیس، جلیس جلیس ایک تو ہے نا، ارے علماء یہاں موجود ہیں، جلیس یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا رکھنے والا، انگریزی میں کہتے ہیں کمپینین، کمپینین دو ساتھ شیخ کا اتنا کہ اس کے مثل بنو تم. مولانا منصور صاحب ہمارے حضرت کے خلافہ میں سے ہیں، فرماتے ہیں مرشد کے ساتھ کتنا رہنا چاہیے، اللہ والوں کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ، اللہ کے دوستوں کے ساتھ کتنا رہنا چاہیے، دو ساتھ شیخ کا اتنا کہ اس کے مثل بنو تم، اتنا ساتھ رہو کہ اسی کے جیسے ہو جاؤ، دو ساتھ شیخ کا اتنا کہ اس کے مثل بنو تم، کبھی کبھار وزٹ کو تو کمپنی نہیں کہتے، کبھی کبھار وزٹ کو تو کمپنی نہیں کہتے. وہ وزٹر ہوتا ہے، کمپینین نہیں ہوتا، کمپینین وہ ہوتا ہے جو کمپنی میں رہے. تو ہم وزٹر نہ بنے، کمپینین بنے، اللہ والوں کے، اولیاء اللہ کے وزٹر نہ بنے، صرف کمپینین بنے. بات کمپینین بننے سے بنے گی. اور حضور نے بھی یہی فرمایا، جلیس کا لفظ استعمال فرمایا، جلیس یعنی کثرت سے اٹھنے بیٹھنے والا، ان کے پاس جو کثرت سے اٹھنا بیٹھنا رکھے وہ بدبخت نہیں ہو سکتا. اور اللہ فرماتے ہیں بدبخت جہنم میں تو بہت زیادہ بدبخت جلے گا. معلوم ہوا اس حدیث کو اور آیت کو ملانے سے نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والا بدبخت ہی نہیں بنے گا تو بہت زیادہ بدبخت کہاں کے بنے گا، اور جہنم میں تو بہت زیادہ بدبخت جلے گا. تو اللہ والوں کے پاس کثرت سے اٹھنے بیٹھنے والا جہنم میں نہیں جلے گا، اللہ اس کی جہنم سے حفاظت فرمائیں گے. مطلب کیا ہے کہ اس کو ایسے اعمال کی توفیق دیں گے جو جہنم سے بچانے والے ہوں، اس کو تقوی کی دولت عطا فرمائیں گے، نعمت تقوی کی نعمت عطا فرمائیں گے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور جو اپنے تقوی میں سچے ہیں ان کے ساتھ رہ پڑو، جو اپنے تقوی میں سچے ہوں ان کے ساتھ رہ پڑو. اور تقوی کہتے ہیں گناہ سے بچنے کو، اور گناہ کی چار قسمیں ہیں، ظاہری، باطنی، باطنی گناہ، دل کا گناہ. ایک آدمی میرے پاس سے گزرا، میں اس کے پاس سے گزرا، وہ میرے پاس سے گزرا، دیکھنے والوں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی گناہ ہوا، لیکن اگر میں نے اس کو اس کے بارے میں دل میں یہ سوچا کہ انتہائی ذلیل اور کتا اور کمینہ آدمی ہے، تو میں نے گناہ، اور میں اس سے بہت زیادہ بہتر ہوں، تو یہ تکبر کا گناہ ہو گیا، نظر نہیں آیا، یہ گناہ نظر نہیں آیا لیکن گناہ ہو گیا. اس کو باطنی گناہ کہا جاتا ہے، دل کا گناہ کہا جاتا ہے. بزرگوں نے تو اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ غیبت کہتے ہیں زبان سے پیٹ پیچھے کسی کی برائی کرنا. ذکر کا اخاک بما یکرہ، آپ تم اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرو کہ وہ اس کے سامنے، اس کو کوئی اور بتائے کہ اس کو پتا چلے کہ میرا اس طرح ذکر ہوا ہے، اس کو برا لگے، تو یہی غیبت ہے. تو اللہ والوں نے، اولیاء اللہ نے تو یہاں تک بتایا کہ بیٹھے بیٹھے کسی کے بارے میں اپنے دل میں سوچنا ہے بھائی بہت بہت خراب آدمی ہے، بہت گندا آدمی ہے، دل ہی دل میں اپنے آپ سے ہی باتیں ہو رہی ہیں، دل ہی دل میں، زبان بھی نہیں ہل رہی، دل میں باتیں ہو رہی ہیں، بڑا گندا آدمی ہے، بہت خراب آدمی ہے. فرمایا یہ دل کی غیبت ہے، یہ بھی تو غیبت ہے، اس سے بھی رکو. کیوں اپنے دل کو ناپاک کرتے ہو؟ برتن کے اندر، صاف برتن میں کوئی خراب چیز رکھ دی جائے تو برتن بھی تو ناپاک ہوگا. تو دل صاف ہے اور اس کے اندر کوئی گناہ کر لیا، گناہ کی گندگی ڈال دی تو دل بھی تو ناپاک ہوا. تو گناہ ایک تو ظاہری ہے اور ایک باطنی گناہ ہے، اور پھر اس میں بھی چھوٹا گناہ الگ ہے، صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ الگ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو صغیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ارے ظاہری گناہ سے بھی بچو، باطنی گناہ سے بھی بچو، چھوٹے گناہ سے بھی بچو، بڑے سے بھی بچو. اس لیے کہ چھوٹا گناہ چھوٹا گناہ ہے. تو کوئی چھوٹے سانپ کو دیکھ کر اس سے ہی کہتا ہے کہ یہ چھوٹا سانپ ہے، کاٹنے دو اس کو، ڈسوا لو اس سے. ایک صاحب نے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، تصویر کھینچوانا چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ کپڑے کے بکسے میں انگارہ رکھتے ہوئے یہ سوچا ہے کہ بڑی آگ ہے، بڑا انگارہ ہے یا چھوٹی چنگاری ہے؟ کبھی یہ سوچا ہے؟ ماں تو نہیں سوچتے، ایک چنگاری کو بھی اس سے بھی بچاؤ گے، ایک چنگاری بھی یوں سارا وہ سوراخ کرتی ہوئی چلی جائے گی، اس سے بھی بچاؤ گے کپڑے کو. ماں یہ نہیں سوچتے کہ یہ تو چھوٹی سی چنگاری ہے، ہاں یہاں سوچتے ہیں کہ یہ صغیرہ گناہ ہے. ارے ارے بھائی، آگ لگانے کے لیے تو ایک چنگاری کافی ہے. وہ پنجاب میں میں ایک جگہ بکھر میں تھا میں، تو وہاں وہ جو لال اینٹیں بنانے کا وہ تھا، لال اینٹیں جہاں بنتی ہیں، وہ گرمائی سے تپش سے ایک سانپ نکلا اندر سے زمین میں سے، تو وہ چھوٹا سا سانپ تھا، اس کو جلدی سے مارا، وہ جب مر گیا تو میں نے کہا یہ تو چھوٹا سا سانپ ہے. تو ایک وہیں کے ایک آدمی کو بہت غصہ آیا میری بات سن کے، وہ سن رہا تھا، تو اس نے پنجابی میں کہا، میں نے اردو میں کہا تھا کہ یہ تو بہت چھوٹا سا سانپ ہے. تو اس کو میری بات پر بہت غصہ آیا، اس نے جن وہ دو تین آدمیوں نے مل کے مارا اس سانپ کو، ان میں سے ایک نے میری بات سن لی، اس کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا پنجابی میں اے وڈے دبی پیو ہے. کیا ترجمہ ہوا؟ تم کہہ رہے ہو یہ چھوٹا سانپ ہے، یہ بڑے کا بھی باپ ہے، یہ بڑے سانپ کا بھی باپ ہے، چھوٹا نہیں ہے. اے وڈے دبی پیو ہے، مجھے آج تک اس کے الفاظ یاد ہیں، اور میں اس کو فٹ کرتا ہوں یہیں پر کہ یہ گناہوں صغیرہ گناہ کو صغیرہ مت سمجھو، اے وڈے دبی پیو ہے. کیونکہ صغیرہ کو صغیرہ سمجھ کے کر رہے ہو، ایمان برباد کر دے گا تمہارا. ارے بھائی یہ سوچو، نافرمانی کس کی ہو رہی ہے؟ چھوٹا ہو چھوٹا بڑا گناہ چھوڑو، نافرمانی کس کی ہے؟ یہ اس اللہ کی نافرمانی ہے نہیں ہے؟ چھوٹے بڑے گناہ کو چھوڑو، صغیرہ کبیرہ کو چھوڑو، یہ سوچو کس کی نافرمانی ہو رہی ہے. اگر آپ یہ سوچیں تو بھائی اللہ اللہ ہے تو نافرمانی اللہ کی. اس لیے بھائی عبادت کرنے والے بہت ہیں لیکن گناہوں سے بچنے والے کم ہیں. اور سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ تم اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے وہ اللہ کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے. اور اللہ کو اس پر پیار آتا ہے کہ میری نافرمانی سے بچ رہا ہے. چمن قفص کو رکھ دیا لا کر میرے دیوار گلشن پر، چھری پھیر دیتا اس سے تو صیاد گردن پر، ہے کہ میرے کہتے ہیں میں پنجرے میں بند ہوں، میرے پنجرے کو باغ کی دیوار پہ لا کے رکھ دیا، اب وہ باغ کے اندر جتنے پرندے ہیں وہ سب ادھر سے ادھر آزادی سے جا رہے ہیں، وہ ادھر سے اڑ کے ادھر بیٹھ رہے ہیں، ادھر سے اڑ کے ادھر بیٹھ رہے ہیں، اور یہ جو پنجرے میں بند پرندہ یہ دیکھ رہا ہے، یہ نہیں جا سکتا کہیں، یہ پنجرے میں قید ہے. تو وہ کہتا ہے قفس کو رکھ دیا لا کر میرے دیوار گلشن پر، قفس مانے پنجرا، میرے پنجرے کو لا کے اور باغ کی دیوار پہ رکھ دیا، اور میں دیکھ رہا ہوں سارے پرندوں کو آزادی سے اڑ رہے ہیں، چھری ہی پھیر دیتا اس سے تو صیاد گردن پر. یہی حال اللہ والوں کا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں سب نافرمانی کر رہے ہیں، وہ فلاں گناہ کر رہا ہے فلاں گناہ کر رہا ہے، مگر وہ نہیں کرتے، وہ شریعت کے پنجرے میں قید رہتے ہیں، اللہ کے حکموں کے پنجرے میں قید رہتے ہیں کہ ہمیں نہیں کرنا. بھائی یہ مت سمجھو انہیں خواہش نہیں ہے جو خواہش کو دبائے جا رہے ہیں. اللہ والوں کو خواہش نہیں ہوتی؟ اولیاء اللہ کو کیا خواہش ہی نہیں ہوتی گناہ کی؟ غلط ہے، ان کے دل میں بھی خواہش ہوتی ہے، مگر اس خواہش کو دباتے ہیں. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حکیم الامت سے، اپنے مرشد سے، کہ حضرت دعا فرما دیں دل میں گناہ کا تقاضا ہی پیدا نہ ہو، دل ہی نہ چاہے گناہ کرنے کو. فرمایا کیا بات کہہ دی آپ نے، یہ کیا بات کہہ دی آپ نے. وہ سامنے دیوار تھی، دیوار کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ دیوار ہے، جب تک یہ قائم رہے گی، موجود رہے گی، ایک گناہ بھی نہیں کرے گی یہ دیوار، لیکن پھر بھی اللہ کے ہاں اس کا کوئی مرتبہ نہیں. اس دیوار کو اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے، اس دیوار کو مرتبے ملیں گے، مقامات ملیں گے. فرمایا جب تک یہ قائم رہے گی اس سے ایک گناہ بھی نہیں ہوگا، مگر پھر بھی اس کو کوئی مقام نہیں ملے گا اللہ کے ہاں، اس لیے کہ اس نے اگر گناہ نہیں کیا تو کیا کمال کر لیا، اس کے اندر تو تقاضا ہی نہیں ہے گناہ کرنے کا. اس کے ساتھ نفس اور شیطان تھوڑی لگے ہوئے، اس کے اندر تقاضا ہی نہیں ہے، خواہش ہی نہیں ہے گناہ کی، تو اس نے گناہ نہ کیا تو کیا کمال کیا. کمال تو ہمارا ہوگا اگر ہم یعنی نفس اور شیطان ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہوں، معاشرہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، چاروں طرف گناہ کا ماحول ہو، مگر پھر بھی وہ نہ گناہ کرے، اس پر اللہ کو پیار آتا ہے. میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے، میرے حسرت زدہ دل پر، حسرت یعنی گناہ سے بچنے پر دل کو غم ہوتا ہے، دل چاہتا ہے بھائی گناہ کی لذت لاؤ میرے دل میں، مجھے گناہ کی لذت فراہم کرو، اور ہم دل کی خواہش کو پورا نہ کریں اس کو غم ہوتا ہے کہ میری خواہش نہیں مانی گئی، میری خواہش پر عمل نہیں ہوا، تو دل حسرت زدہ ہو جاتا ہے. میرے حسرت زدہ دل پر، اب ہمارے حضرت کا شعر ہی ہے، میرے مرشد کا، میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو، ماں کی محبت سے اس کے آنسو بھی آ جاتے ہیں اور وہ اپنے بچے کو پیار کر لیتی ہے. یوں سمجھیے کہ ایک بچے کو پیچش لگی ہوئی ہو اور ماں نے کباب بنائے، کباب بڑے مرچوں والے کباب، بہت عمدہ، اب سارے بچے کھا رہے ہیں، اس کو ماں نے منع کر دیا بیٹا تمہیں نہیں کھانا، اب وہ اپنے بھائیوں کو کھاتا ہوا دیکھ رہا ہے اور رو رہا ہے ماں یہ مجھے تو دیا نہیں ان کو دے دیا، تو ماں اس سے کہتی ہے بیٹا تم ابھی صبر کر لو، اگر تمہیں پیچش کی حالت میں تم نے یہ کباب کھا لیے تمہاری صحت اور بگڑ جائے گی، تم ابھی اچھے ہو جاؤ تو میں تمہارے لیے اور اس سے بھی اچھے کباب بنا کے دے دوں گی تم، مگر تم ابھی پرہیز کر لو. تو وہ پرہیز وہ اپنے بھائیوں کو کھاتا ہوا دیکھتا ہے، اس کے دل میں بہت خواہش ہو رہی ہے مگر نہیں کھاتا، وہ اپنی ماں کے کہنے پر عمل کرتا ہے، تو ماں اس کو چوم لیتی ہے، میرے بیٹے تو نے میرا کہنا کتنا مانا اور تو نے میری کیسی فرما برداری کی، تو میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو. جو اللہ والے اپنے گناہوں کی خواہش ان کے دل میں بھی ہوتی ہے مگر وہ اللہ کو خوش رکھنے کے لیے اس خواہش پر عمل نہیں کرتے، تو اللہ کو ان کے دل پر پیار آتا ہے، اللہ ان کے دل کے بوسے لیتے ہیں، وہ نظر نہیں آتے مگر محسوس ہوتے ہیں، محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے، محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے, اس چومنے والے کے ہیں لب اور طرح کے, محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے اس چومنے والے کے ہیں لب اور طرح کے, اللہ کے لب اور طرح کے ہیں, وہ نظر نہیں آتے محسوس ہوتا ہے, دل ویران پہ دل ویران ہو جاتا ہے, دل کی خواہش کو پورا نہ کرو دل ویران ہو جاتا ہے کہ میری خواہش نہیں مانی گئی, میں نے کہا تھا فلاں گناہ کی لذت فراہم کرو, دل ویران پہ, اب حضرت والا کا شعر سنیے میرے مرشد کا, دل ویران پہ میرا شاہ یعنی اللہ تعالی, دل ویران پہ میرا شاہ برساتا ہے آبادی, سمجھ مت میر ان کی راہ میں مرنے کو بربادی, ان کے کسی حکم پر عمل کیا اور دل نہیں چاہ رہا تھا, دل کو توڑ دیا, اللہ کا حکم نہ توڑا, اس پر اللہ تعالی کو پیار آتا ہے, ٹوٹے ہوئے دل کو ہی وہ اپنا, اس ٹوٹے ہوئے دل میں ہی وہ آتے ہیں, اس ٹوٹے ہوئے دل کو ہی وہ اپنا گھر بناتے ہیں, دل میں تم ہو یقین نہیں آتا, دل میں تم ہو یقین نہیں آتا, کس کھنڈر کو محل بنایا ہے, اس لیے اولیاء اللہ کی دو نشانیاں ہیں ایمان اور تقوی, ایمان ایمان وہ اللہ پہ رکھتے ہیں اور تقوی سے رہتے ہیں, تقوی سے, اور اگر تقوی ٹوٹ جائے تو توبہ میں دیر نہیں لگاتے, گٹر میں گر جانا اور ہے اور گٹر میں گر کر گٹر ہی میں پڑے رہنا اور ہے, اور گٹر میں گر جانے کے بعد گٹر سے اٹھ کر پانی سے نہا لینا صاف ہو جانا یہ اور بات ہے, بچہ بھی پخانہ کر دیتا ہے پیشاب کر دیتا ہے ماں کی گود میں مگر ماں اس کو نہلاتی ہے دھلاتی ہے پھر پیار کر لیتی ہے, پھر پیار کر لیتی ہے, حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی پیاری دعا ہے, یہ دعا ہم سب کو مانگنی چاہیے, اللہم واقعتن کواقعت الولید, ولید کہتے ہیں ولید, اس کا انگلش میں ترجمہ انفینٹ چھوٹا سا بچہ دودھ پیتا ہوا, ولید, اللہم واقعتن کواقعت الولید, اے اللہ میری ایسی حفاظت فرمائیے, ایسی حفاظت فرمائیے جیسی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کی حفاظت کرتی ہے, کیا پیاری دعا ہے, اللہ کی حفاظت نہ ہو تو کوئی گناہ سے بچ سکتا ہے, لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم, گناہ سے بچنے کی بھی قوت نہیں اگر اللہ کا فضل نہ ہو, کار فرما تو فضل ہے ان کا, ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے, ان کا فضل ہے کار فرما, ہم سمجھتے ہیں ہم مسجد میں آئے ہم نے بیان سن لیا ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہم نے ذکر کیا ہم نے اللہ کو یاد کیا, نہ بابا نہ, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد کیا تو اللہ کی یاد ہمارے دل میں پیدا ہوئی, اللہ نے ہمیں یاد فرمایا تو ہم مسجد میں آئے, اللہ کی ہم پر توجہ ہوئی تو ہم نے بیان سن لیا, اللہ کی ہم پر خاص عنایت ہوئی تو ہم نے ذکر کر لیا تلاوت کر لی, محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی, محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی, جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی, محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی, جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی, جس کو اللہ یاد کرتے ہیں اس کو یاد آتی ہے اللہ کی, ہم سمجھتے ہیں ہم یاد کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے, اللہ ہمیں یاد فرما رہے ہیں, اور یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, ایک بزرگ نے اپنے مرید سے فرمایا مجھے پتہ چل جاتا ہے اللہ مجھے کب یاد فرما رہے ہیں, مرید نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ آپ کو یاد فرما رہے ہیں, فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو بس یہ گناہ سے بچنے کی ہمت اہل ہمت سے حاصل ہوگی, اور خاص طور پر آج کا گناہ نظر کی حفاظت نہ کرنا, یہ بہت بڑا گناہ ہے جو پوری دنیا میں اس وقت زبردست گناہ ہو رہا ہے. گھر میں بھابھی سے پردہ نہیں, بھاوج سے گھر میں گئے تو ٹی وی میں مشغول ہے, ماں عورتوں کو دیکھنا, نامحرم عورتوں کو, بس اسٹاپ پر ایئر ہوسٹسوں کو دیکھنا جہاز میں, اور ایئرپورٹس پر عورتوں کو دیکھنا, نامحرموں پر نظر ڈالنا, کیا مسلمان یہی ہوتا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے نبی ایمان والوں سے کہہ دیجئے اپنی نظروں کو نیچے رکھا کریں, اپنی نظروں کو نیچے رکھا کریں, وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. نظریں ادھر ہیں, شرمگاہ کہاں ہیں؟ نیچے. شرمگاہ نیچے ہے, نظریں اوپر ہیں, کتنا فاصلہ ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ أَضْمَنَ لَهُ الْجَنَّةَ, جو مجھے دو باتوں کی ضمانت دے دے, ایک وہ دو چیزوں کی ضمانت دے دے, میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں, جنت کی. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ایک وہ جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے, یعنی زبان, غیبت نہ کرے, گالی نہ دے, جھوٹ نہ بولے. جھوٹ جس کو کہتے ہیں میں جھوٹ نہیں بولوں تو میرا کچن کیسے چلے گا؟ ارے ظالم, پتہ ہے تجھے یہ کفریہ جملے ہیں یہ, میں جھوٹ نہ بولوں میرا کچن کیسے چلے گا, کھانا کیسے پکے گا, میرا گھر کیسے چلے گا, خرچہ کیسے چلے گا؟ تو ظالم, جھوٹ گناہ کر کے تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا خرچہ چلتا رہے گا, تو گناہ سے بچ کر نہ اللہ تمہیں چلائیں گے. گناہ پر یہ یقین ہے, گناہ سے بچنے پر کتنا ہونا چاہیے؟ کیسے ہم سے گناہ, ہم بچ نہیں پاتے گناہ سے بچ نہیں پاتے. تو یہ دیکھیے, کوئی گناہ کرنا یہ اللہ تعالی سے ٹکر لینا ہے, اللہ کی بغاوت کرنا ہے, اللہ سے ٹکر لینا ہے گناہ کرنا, اللہ کی نافرمانی کرنا. اور کوئی پولیس کا افسر ہو, کوئی پہنچ والا آدمی ہو, اس سے بھی آدمی بگاڑتا نہیں ہے کہ بھائی اس کی پہنچ بہت ہے, اس سے اگر ٹکر لی تو یہ اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے نقصان پہنچا سکتا ہے, اس سے تو ڈرتا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں پاتے, کہیں اس سے وہاں وہ پولیس افسر سے تو بچ گیا, اس سے کہتا ہے کہ اس سے بگاڑنا مناسب نہیں ہے, اس سے تعلقات بگاڑنا مناسب نہیں, اس سے دشمنی لینا, ٹکر لینا مناسب نہیں. اور ظالم اللہ سے ٹکر لے رہا ہے, گناہ کر کے اللہ سے ٹکر لے رہا ہے. اور کہتے ہیں میں ہمت نہیں پاتا اپنے اندر. اس ظالم, تیرے اندر اتنی بڑی ہمت ہے کہ تو اللہ سے گناہ کر کے تو اللہ سے تو ٹکر لے رہا ہے. کہہ رہا ہے میرے اندر ہمت نہیں ہے. اتنی بڑی ہمت کہاں سے آ گئی تیرے اندر کہ تو اللہ کے مقابلے میں آ گیا گناہ کرنے سے؟ یہ ہمت ہے تیرے اندر اور گناہ سے بچنے کی ہمت نہیں ہے؟ یہ کتنی حیرت کی بات ہے. جو شخص گناہ کرتا ہے اس نے ٹکر لے لی اللہ سے اور کہہ رہا ہے میری ہمت نہیں ہے. اور ظالم, ہمت اتنی بڑی تو نے ہمت کہاں سے کر لی کہ تو ٹکر لے رہا ہے اللہ سے؟ ہے کہ نہیں حیرت کی بات یہ؟ ارے بولو بھائی. تو بھائی اللہ سبحانہ و تعالی نے دیکھیے کیسی ہمیں نفرت دلائی ہے اپنے دشمن سے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, شیطان تمہارا دشمن ہے تم اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو. ہمارے ماں باپ کو کوئی نکال دے برہنہ کر کے, لباس اتروا کر کہیں سے اور نکلوا دے کسی جگہ سے, کسی تقریب سے, تو ہم اس کے کتنے دشمن ہو جائیں گے. کہ یہ وہ شخص ہے جس نے فلاں فلاں جگہ سے ہمارے ماں باپ کو برہنہ کر کے لباس اتروا کے اس نے نکلوایا تھا ذلت کے ساتھ. اور اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. تمہیں پتہ ہے اے آدم کی اولاد, تمہیں پتہ ہے یہ شیطان وہ شخص ہے, یہ وہ چیز ہے جس نے تمہارے ماں باپ کو, حضرت آدم کو, حضرت حوا کو اس نے جنت کے جو اللہ کا مہمان خانہ ہے وہاں سے اس نے ان لباس کروا کے نکلوایا تھا. کما اخرج ابویکم من الجنہ, اس نے تمہارے ماں باپ کو نکلوایا ہے. کس کی پیروی میں لگے ہوئے ہو؟ ہم تو اس کی شکل دیکھنا گوارا نہ کریں جو ہمارے ماں باپ کے ساتھ یہ کرے. اللہ فرما رہے ہیں اس نے تمہارے ماں باپ کے ساتھ یہی کیا تھا, تو جو گناہ کر رہا ہے وہ اس کا کہنا نہیں مان رہا, جو گناہ کر رہا ہے وہ اپنے دشمن کے کہنا نہیں مان رہا, اور دشمن بھی وہ جس نے ماں باپ کو نکلوایا ہو اور برہنہ کر کے نکلوایا ہو. سوچے تو صحیح ہم کیا کر رہے ہیں. لہذا گناہ سے بچنے کی طاقت ہمت یہ اہل ہمت سے ملے گی. ہمارے دادا شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ بڑی عجیب مثال دیا کرتے تھے. فرمایا اللہ والوں کے پاس, اولیاء اللہ کے پاس جانے سے گناہ چھوڑنے نہیں پڑتے, خود بخود چھوٹ جاتے ہیں. اللہ والوں کے پاس جانے سے, ان کی صحبت اٹھانے سے گناہ چھوڑنے نہیں پڑتے, خود بخود چھوٹ جاتے ہیں. پھر فرمایا ایک آدمی نے رشوت لینی شروع کی, حکومت کو پتہ چل گیا کہ یہ فلاں ہمارا افسر یہ رشوت لیتا ہے. حکومت نے دستخط والے نوٹ اس کو آزمانے کے لیے رشوت بھجوائی اور اس پر ان نوٹوں پر دستخط تھے, وہ بھی اس نے وصول کر لیے تھیلا بھر کے, اور اپنے مزے سے جا رہا ہے کہ ان نوٹوں سے بیوی کا زیور بنواؤں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. اتنے میں اس کی سواری کے پاس ایک آدمی آیا اس نے, اور اس کا خیر خواہ تھا. اس نے کہا بھائی ان نوٹوں پر دستخط ہیں, یہ تمہیں پھنسوانے کے لیے تمہیں رشوت دی گئی تھی تاکہ تم جال میں پھنس جاؤ, اور دیکھو وہ پولیس آ رہی ہے, پیچھے گاڑی آ رہی ہے. اس نے بھی دیکھ لیا کہ میرے پولیس میرے تعاقب میں مجھے پکڑنے کے لیے آ رہی ہے. اس نے جلدی سے آس پاس موڑ مڑا اور آس پاس دیکھا تو ایک گٹر کھلا ہوا تھا, اس گٹر کے اندر وہ تھیلا ڈال دیا نوٹوں کا. تو بتائیے, اور اتنے میں پولیس آ گئی. پولیس نے دیکھا تم رشوت لے کر آئے ہو, تم نے دستخط والے نوٹ تم نے وصول کیے, دکھاؤ. اس نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, آپ دیکھ لو نشانی میرے پاس کیا ہے, کچھ میں نے تو نہیں لی رشوت. اب جب دیکھا کچھ بھی نہیں نکلا تو ان کو جانا پڑا, پولیس کو ایسے ہی لوٹنا پڑا. تو بتائیے یہ رشوت اور یہ نوٹوں سے بھرا ہوا تھیلا گٹر میں پھینکنے سے اس کو سکون ملا یا افسوس ہوگا؟ سکون ملے گا کہ اچھا کیا میں نے, آج کیسی بچت ہوئی, کیسا میں بچ گیا. اگر یہ پکڑے جاتے تو میں جیل جاتا, سب کے سامنے ساری دنیا کے سامنے ذلت ہوتی, اور میں بچ گیا آج. اسی طرح اللہ والوں کے پاس آنے جانے سے گناہ چھوڑنے نہیں پڑتے, اسی طرح چھوٹ جاتے ہیں جیسے نوٹوں کا بھرا ہوا تھیلا گٹر میں پھینکنا پڑا, اور سکون ملا ایسا کرنے سے, سکون ملا, خوشی ہوئی. گناہ چھوڑ کے سکون ملتا ہے, بہت اچھا ہوا, اللہ کا شکر ہے گناہ سے جان چھوٹی ہے. گناہ گانے سننے کا گناہ, ٹی وی دیکھنے کا گناہ, نامحرم عورتوں کو دیکھنے کا گناہ, اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا. ارے ان کے ہوتے یہ غیروں پہ نظریں, ارے ان کے ہوتے یہ غیروں پہ نظریں, وہ واپس نہ لے لیں نظر انتقامن, وہ واپس نہ لے لیں نظر انتقامن. ایک شخص کو کعبۃ اللہ میں طواف کرتے ہوئے, کعبۃ اللہ میں طواف کرتے ہوئے اس نے ایک عورت کو دیکھا, غیب سے بھوسا آ کے لگا، ایک آنکھ ضائع ہو گئی، اور آواز آئی، ظالم ہمارے گھر میں آ کر تو نامحرم عورتوں کو دیکھتا ہے کیوں بھائی؟ اگر یہی ہمارے ساتھ ہونے لگے، ہر بد نظری پر، ہر بد نظری پر کوئی ایک بد نظری کرے تو اس کی ایک آنکھ ضائع کر دی جائے، تو زندگی بھر دوسری بد نظری کرے گا وہ؟ کہ ایک بد نظری کی تھی، ایک آنکھ ضائع ہوئی، اب دوسری کرنے سے تو دوسری بھی آنکھ ضائع ہوگی، اندھا ہو جاؤں گا، نابینا ہو جاؤں گا. تو ہم اللہ کے برداشت سے، اللہ کے حلم سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. نظر کے چور کے سر پر نہیں ہے تاج ولایت، نظر کے چور کے سر پر نہیں ہے تاج ولایت. جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے، وہ ولی ہے، اس کو ولی نہیں کہتے، ولی ایسا نہیں ہوتا. کار شیطانی کلی نامش ولی، شیطانی کام کرتا ہے، نام ولی ہے اس کا، کیسا ولی ہے؟ گر ولی اینس لعنت بر ولی، اگر ولی ایسے ہی ہوتے ہیں تو لعنت ہو ولی پر. مولانا روم فرماتے ہیں، کار شیطانی کنی نامش ولی، گر ولی اینس نامس لعنت بر ولی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نظر اب اے نبی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، اے نبی ایمان والوں سے کہہ دیجیے اپنی نظر کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، نظر کو نیچے رکھیں، شرمگاہ کی حفاظت کریں. معلوم ہوا نظر میں اور شرمگاہ میں بہت فاصلہ ہے. تو حضور نے فرمایا تھا کہ جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، نمبر ایک زبان کی جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، وہ چیز یعنی زبان، نمبر دو وما بین فخذیہ، اور وہ چیز جو اس کی دونوں رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ. ان دونوں کی حفاظت کر لے جو شخص، وہ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ معمولی بات ہے جس چیز پر جنت. لہذا یہ جو شرمگاہ کی حفاظت موقوف ہے نظر کی حفاظت پر، جس کی نظر کی حفاظت، جس کی نظر محفوظ نہیں اس کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہ سکتی. اور شرمگاہ کیا محفوظ رہے گی؟ نظر کی حفاظت نہ کرنے والے کی صحت بھی برباد ہو جاتی ہے، ایمان بھی برباد ہوتا ہے، صحت بھی برباد ہوتی ہے. میں کیا بتاؤں کیا کیا نقصان ہوتے ہیں. جسمانی نقصان کی فہرست بھی بہت طویل ہے جو اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے نظر کی حفاظت نہ کرنے سے. اس کی صحت کو نقصان ہوتا ہے، ایمان کا تو نقصان ہوتا ہی ہے. اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد کے امام صاحب کی، اولیاء اللہ کی لعنت، ان کی بد دعا سے ڈرتے ہیں ہم لوگ کہ کسی ولی کی بد دعا نہ لگے، کسی اللہ کے نیک بندے کی بد دعا نہ لگے. اور حضور فرماتے ہیں لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو نامحرم عورتوں کو دیکھتے ہیں، حسین چہروں کو دیکھتے ہیں. والمنظور الیہ، اور ان عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو بے پردہ ہو کر اپنے آپ کو دکھاتی ہیں. اور بخاری شریف میں فرمایا زنا العین عن نظر، آنکھوں کا زنا بد نظری ہے، آنکھوں کا زنا ہے یہ بد نظری. آنکھوں نے بھی، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور آنکھوں کا زنا بد نظری ہے. زبان بھی زنا کرتی ہے، زبان کا زنا گندی گندی باتیں کرنا ہے. کان بھی زنا کرتے ہیں، کانوں کا زنا گندی گندی باتیں سننا ہے. اور دل بھی زنا، حدیث میں فرمایا دل بھی زنا کرتا ہے، اور دل کا زنا گندی گندی باتوں کو سوچنا ہے، گندی باتوں کو سوچ کر اور حرام لذت کو درامد کرتا ہے. مولانا منصور صاحب فرماتے ہیں، دیکھو وہ چونکہ وہ ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں میں نے انگریزی اور اردو کی شادی کرا دی، انگریزی اور اردو کی شادی. ذرا دیکھیے کیا فرماتے ہیں. تم اس میں پاؤ گے مولا کے ہولی فیٹ نہیں، ہولی فیٹ فیٹ جمع ہے فٹ کی، قدم، فٹ مانے قدم، اس میں یعنی دل میں، تم اس میں پاؤ گے مولا کے، اللہ کے ہولی فیٹ نہیں، تم اس میں پاؤ گے مولا کے ہولی فیٹ نہیں، نظر حرام سے جو دل تمہارا نیٹ نہیں، تمہارا دل نظر حرام کر، حرام نظر بازی سے، اپنی بیوی مستثنا ہے، اپنی بیوی ہے وہ حلال ہے، وہ تو مستثنا ہے، لیکن اس کے علاوہ کیوں دیکھتے ہو بھائی؟ تم اس میں پاؤ گے مولا کے ہولی فیٹ نہیں، نظر حرام سے جو دل تمہارا نیٹ نہیں، نیٹ نیٹ اینڈ کلین نہیں ہے، نیٹ اینڈ کلین صاف ستھرا دل نہیں ہے نظر بازی کی وجہ سے، کہ ہوسٹس سے ہو ٹچ سیٹ لی کنارے پر، کہ جیسے پلین میں اس کے علاوہ سیٹ نہیں، پلین میں یوں رک کے بیٹھتے ہیں ایئر ہوسٹس کے راستے میں تاکہ ٹھوکر لگے، ارے ظالم اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کو معلوم ہے تیری نیت سے، اللہ باخبر ہے، تو کیا سمجھتا ہے؟ بس یہ گناہ سے بچنے کی ہمت اللہ والوں کے پاس جا کے نصیب ہوتی ہے، ان اولیاء اللہ کے پاس ان کی صحبت اٹھانے سے، کثرت سے ان کے پاس آنے جانے سے گناہ چھوڑنے کی ہمت پیدا ہو، پہلے نفرت پیدا ہوگی، نفرت گناہ، وہی گناہ جن میں پہلے مزہ آ رہا تھا، زین لہم سوء اعمالہم، ان کے برے اعمال مزین کر کے دکھا دیے جاتے ہیں، یہ جو جن گناہوں میں مزہ آتا تھا اللہ والوں کے پاس آنے جانے سے، ان گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور دل چاہتا ہے کسی طرح جان چھوٹے اس گناہ سے، اور پھر بالآخر جان بھی چھوٹ جاتی ہے اور مزہ آتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ اچھا ہوا ہم نے گناہ چھوڑ دیا، یہ ہے اللہ والوں کے پاس، اولیاء اللہ کے پاس جانے کی برکت، اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور جو اپنے تقوی میں سچے ہیں یعنی اللہ والے ہیں ان کے ساتھ رہ پڑو، اور ان کو بتاؤ جیسے ڈاکٹر کو جا کے آدمی اپنی بیماری بتاتا ہے، فزیکل ڈیزیز جسمانی بیماری وہ بتاتا ہے، تو یہ اسپریچول فزیشنز بھی ہوتے ہیں، روحانی معالج ہوتے ہیں، اللہ والے روحانی معالج ہیں، ان کو آپ بتائیے میرے اندر تکبر کا مرض ہے، میں لوگوں کو حقیر سمجھتا ہوں، اپنے کو بڑا سمجھتا ہوں، میرے اندر یہ مرض ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں لوگ میری تعظیم کریں، یہ حب جا کا مرض ہے بھائی، حب جا، میں جہاں بھی جاؤں بس میری عزت ہونی چاہیے، اور عزت نہ ہو تو بہت برا لگتا ہے، تیرے اندر تو مرض ہے، بیمار ہے تو، اور یہ اس مرض کے ساتھ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، تکبر کا مرض ہے، کینہ بغض کا مرض ہے، حسد ہے، حسد، کسی کی نعمت کسی کے پاس ہے وہ دیکھی نہیں جاتی کہ اس کے پاس کیوں ہے، اللہ کرے برباد ہو جائے، ارے بھائی کیوں ہے، یہ حسد ہے، یہ بڑی بڑی بیماریاں ہیں، دنیا کی محبت ہے کہ دکان میں لگے ہیں تو نماز بھی قضا ہو رہی ہے، دنیا کی خاطر یہ دنیا کام آئے گی یا نماز کام آئے گی، تو یہ سب امراض ہیں، نگاہوں کی حفاظت نہ کرنا، کانوں کی حفاظت نہ کرنا، دل کی حفاظت نہ کرنا گناہوں سے، پیروں سے غلط جگہ چل کر جانا، ہاتھوں سے غلط ایس ایم ایس کرنا، انگلیوں کو ہاتھوں کو غلط استعمال کرنا، یا اور بھی گناہ ہیں ہاتھوں کے، ہاتھوں کا گناہ کرنا، ہاتھ محفوظ نہیں، یہ سارے گناہ ہیں، ان کا علاج اگر ہم جس میں بھی مبتلا ہوں ان اللہ والوں کو جا کر یہ بتائیں کہ ہمارا علاج کر دیجئے، ہمیں اس کا علاج بتا دیجئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے، ایک صحابی نے آ کر عرض کیا میرے دل میں اتنے گندے خیالات آتے ہیں کہ میں ان کو بتانے سے زیادہ، بلکہ ایک نہیں وہ کئی صحابہ تھے، ما یتعظم احدنا ان یتکلم بھی، ہم میں سے کوئی بھی اس کی ہمت نہیں پاتا کہ آپ کو وہ بتائیں، آپ کے سامنے کلام کریں، اتنے گندے خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں، آپ نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ صریح ایمان کی علامت ہے، وہ تو سمجھ کر آئے تھے یہ بیماری ہے، حضور نے فرمایا صریح ایمان کی علامت ہے، اس کی تشریح ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو ایک خراب چیز کی شکایت کی انہوں نے، اور حضور فرما رہا ہے ایمان کی علامت ہے اور صریح ایمان ہے. تو فرمایا یہ کیوں فرمایا؟ تو فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ چور یا ڈاکو اسی گھر میں, چور اسی گھر میں چوری کرتا ہے, ڈاکو اسی گھر میں ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں مال ملنے کی امید ہو, جہاں سے مال ملنے کی امید ہو. تو شیطان بھی ایمان کا ڈاکو ہے, نیکیوں کا ڈاکو ہے. یہ اسی دل میں ڈاکہ ڈالتا ہے جس دل میں کچھ مال موجود ہے, ایمان موجود ہو, نیکیاں موجود ہو. تو فرمایا اس لیے تمہارے دل میں یہ گندے خیالات آ رہے ہیں تو شیطان ڈاکہ ڈال رہا ہے, اور شیطان جب ڈاکہ ڈال رہا ہے شیطان وہیں ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں ایمان کی دولت ملے, لہذا صریح ایمان کی علامت ہے. گھبراؤ نہیں, بس غلط وساوس پر عمل کرنا برا ہے. آنے دو, آ رہے ہیں ان میں مشغول نہ ہو, ان پر توجہ نہ دو, توجہ ہی نہ دو, کسی اور طرف مشغول ہو جاؤ. تو بھائی یہ چیز اللہ والوں کے پاس اولیاء اللہ کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے, ان کی صحبت سے جو گناہ چھوڑنے کی ہمت کر کے گناہ چھوڑتے ہیں اور گناہ چھوڑنے کا غم اٹھاتے ہیں اور اللہ کے پیارے بن چکے ہیں, ان کے پاس جانے سے آدمی اللہ کا پیارا بن جاتا ہے, اور وہی انعامات پھر اللہ عطا فرماتے ہیں. ایک کریم باپ اپنے بیٹے کو کچھ دے رہا ہو, ٹافی دے رہا ہو, اور اس کے پاس اس کا دوست بھی موجود ہو, تو کریم باپ ہے, شفقت والا باپ, وہ اپنے بیٹے کے دوست کو بھی ایک ٹافی دے دیتا ہے کہ لو بیٹا تم میرے بیٹے کے دوست ہو. ایک باپ مخلوق ہو کر جب اس کا یہ عمل ہے تو اللہ تو خالق ہیں, وہ بھی یہی دیکھتے ہیں, ارے یہ میرے دوست کا دوست ہے, لو لاؤ اس کو بھی نواز دو, اس کو بھی دے دو. اور بھائی یہ تھر ایکسپریس جاتی ہے نا, نان اسٹاپ انڈیا جاتی ہے نا, اس تھر ایکسپریس کے پیچھے اگر کوئی کھچاڑا سا ڈبا لگا دیا جائے چوں چوں کرتا ہوا زنگ آلود, مگر اچھی طرح جوڑ دیا جائے تو وہ بھی انڈیا جا کر رکے گا نا, نان اسٹاپ انڈیا چلا جائے گا, وہیں چلا جائے گا, کیونکہ انجن کے ساتھ جڑ گیا, لوزنگ نہیں ہے, مضبوط جوڑ دیا گیا. اسی طرح ہم بھی اللہ والوں کے انجن کے ساتھ اپنا ڈبا کھچاڑا سا پرانا سا جوڑ دیں, جہاں وہ پہنچیں گے جڑے رہیں ان کے ساتھ, جڑے رہیں, جہاں وہ پہنچیں گے ہم بھی نان اسٹاپ پہنچ جائیں گے, چر چر کرتے ہوئے صحیح, چو چو کرتے ہوئے صحیح, ہم بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. کیوں بھائی, کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں بس کسی اللہ والے سے جڑ جائیے, بس کسی اللہ والے سے جڑ جائیے. کانٹے پناہ گزی تھے جو پھولوں کی اوٹ میں, گلشن سے باخدا وہ نکالے نہیں گئے. وہ کانٹے جو پھولوں کے بغیر ہوتے ہیں ان کو باغ سے نکال کر باغ کی حفاظت کا کام لیا جاتا ہے, چاروں طرف ان کانٹوں کو جو جھاڑیوں میں ہوتے ہیں, کیونکہ ان میں پھول نہیں ہوتا, ان کو الگ ان سے باہر نکال دیا جاتا ہے. اور جو وہ کانٹے جو پھولوں کے ساتھ ہوتے ہیں, مثلا گلاب کا کانٹا, گلاب میں بھی کانٹے ہوتے ہیں مگر اس کو کوئی باہر نہیں نکالتا, اور اگر کوئی کسی کو گلاب توڑنا ہو اس کانٹے کو برداشت کر کے وہ گلاب توڑے گا. کانٹے پناہ گزی تھے جن کانٹوں نے پھولوں کی اوٹ میں پناہ لے رکھی تھی, خدا کی قسم ان کو باغ سے نہیں نکالا جاتا. کانٹے پناہ گزی تھے جو پھولوں کی اوٹ میں, گلشن سے باخدا وہ نکالے نہیں گئے. ہم کانٹے ہی صحیح, ہم کسی پھول کے ساتھ کسی پھول کی اوٹ میں آ جائیں انشاءاللہ ہم بھی پھول بن جائیں گے. کسی اللہ والے سے, اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے, مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والوں سے, برف ملتی ہے برف والوں سے, کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے, اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے. کیسے ممکن ہے کہ پھولوں میں ہو خوشبو نہ ملے, تیرے عشاق میں بیٹھے ہوں مگر تو نہ ملے. بس اللہ تعالی ہم سب کو, مجھے بھی اپنی محبت نصیب فرمائے, ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے, اولیاء اللہ سے ہمیں تعلق نصیب فرمائے, کسی اللہ کے ولی سے اپنا دامن, اس کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے, ہاتھ نکلے میرے دونوں کام کے, دونوں ہاتھ اپنے کام کے بنا لیجئے. ایک ہاتھ سے اپنے شیخ کا مرشد کا دامن تھامیے, ایک ہاتھ سے اپنے دل تھامیے, دل کو اللہ والا بنا لیجئے. دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے, ہاتھ نکلے میرے دونوں کام کے. تو کام کے بنائیں گے بھائی ہاتھ اپنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم, جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہل. اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی بے حساب مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ وہ دھڑک اے اللہ وہ محبت سے بھرا ہوا دل جو آپ اپنے دوستوں کو نصیب فرماتے ہیں, اے اللہ ہم سب کو اپنی محبت سے بھرا ہوا دل نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما دیجئے, اپنے حبیب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ گناہوں سے ہمیں ایسی نفرت عطا فرما دیجئے جیسی پیشاب پخانے سے نفرت ہوتی ہے. اے اللہ نفس اور شیطان کی غلامی سے نکال کر اپنی اور اپنے حبیب سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. اے اللہ بیماروں کو نیک اعمال کے لیے شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جو گناہوں میں مبتلا ہیں وہ بھی بیمار ہیں, اللہ ان کو بھی شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرما دیجئے. اے اللہ روحانی بیماریوں سے شفا نصیب فرمائیے. اے اللہ جسمانی بیماریوں سے بھی شفا نصیب فرمائیے. جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے. اے اللہ جو نہیں مانگا بغیر مانگے ہی اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک.